بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلى الله عليه وسلم. ارشاد اقدس الہ ہے کہ ان کے پاس قلب ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں. وہ تو جانوروں کی طرح ہے، وہم کل انعام بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الغافلون، وہ در حقیقت غفلت میں ہیں. سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ نے مقصود یہ ہے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ کون بیدار کر رہا ہے. خالق کائنات اور سارے جہانوں کا خالق، ساری مخلوقات کا مالک، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں دل دیے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، ہم نے تمہیں آنکھ دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو، ہم نے تمہیں کان دیا ہے تاکہ تم سن سکو. تو اللہ سبحانہ وتعالی بشریت کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، ان کے کان کھولنا چاہتا ہے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے اور انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے. اور اسی بیداری کی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کے کاروان کو روانہ کیا، اور سارے نبیوں کا کام یہ تھا کہ بشریت کو خواب غفلت سے جگائیں اور انہیں بیدار کریں، اور اس راہ بیداری میں انہیں سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑا، دشوار ترین راہوں سے گزرنا پڑا. کسی کو پتھر مارے گئے اور کسی کو آرے سے دو نیم کر دیا گیا، اور یہاں انبیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ نبیوں نے یہی کہا انی نصحت لکم, میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی ہے, ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو قید و بند کی مشکلات سے گزرے, خاردار راہوں سے گزرے, آگ پر سے گزرنا پڑا انبیاء علیہ السلام کو, اور وہی طریقہ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے ائمہ علیہ السلام نے بھی اسی بیداری کی تحریک کو جاری رکھا اور آگے بڑھایا. تو سارے ائمہ علیہ السلام نے بھی وہی انبیاء کی روش کو اپنایا اور بشر کو, انسانوں کو بیدار کرتے رہے, اور اس بیداری کے نتیجے میں انہیں بھی سخت ترین حالات سے دوچار ہونا پڑا, اور انہیں بھی وہی مشکلات درپیش آئی جو انبیاء علیہ السلام کو درپیش آئی تھی. کسی نے کوئی صحرا لے کے آگے نہیں بڑھا, کوئی پھولوں کا ہار لے کے آگے نہیں بڑھا, کسی نے بڑھ کے ہاتھ نہیں چومے, کسی نے بڑھ کے چہرے کی زیارت نہیں کی, بلکہ جو بھی آتا تھا جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا ان کی جھولیوں میں پتھر ہوتے تھے اور وہ اس طرح سے ان کا استقبال کیا کرتے. اس لیے کہ جو سونے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں جگایا جائے, اور جو جتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں لوگ اتنا ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی انہیں نہ اٹھائے, اور جو کوئی اٹھاتا ہے تو وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں تم ہمیں اٹھا رہے ہو, تم کون ہوتے ہو ہمیں اٹھانے والے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مومن کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم کو اللہ نے اگر بیدار کیا ہے تو وظیفہ بھی دیا ہے, اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ تم جو بیدار ہو تو اس پہ تمہیں اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے, اور اللہ کا شکر ایسے بجا لایا جاتا ہے, اور اگر ایسے اللہ کا شکر نہ بجا لایا جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ غفلت کی نیند میں ایسے درست کر دے گا کہ پھر کوئی تمہاری ہدایت نہ کر سکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو بیدار کیا ہے ان سبھی کو یہ وظیفہ بھی دیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیدار کیا ہے, اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم سونے والوں کو بیدار کرو. یہی وجہ ہے کہ بیداری کا سلسلہ آج تک جاری ہے, اور وظیفہ شناس لوگ آج تک اپنے وظیفے کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, جو بیدار کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعارف کرایا گیا کہ تم ان کے پیچھے رہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو روایتیں آگے بڑھی اور کہا کہ ہم نے تمہیں تمہارے لیے دو طرح کے انبیاء بھیجے ہیں, ایک نبی ظاہر ہے کہ جو انبیاء کی صورت میں ہے, اور ایک نبی باطن ہے جو عقل کی صورت میں ہے. عقل تمہیں دے کے اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ عقل گمراہ نہیں کرتی, تم اپنے عقل سے کام لو. افلا تفکرون, تم سوچتی کیوں نہیں؟ افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سوچنے سے وہ لوگ روکتے ہیں جن کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سوچنے سے لوگ دین سے منحرف نہ ہو جائیں. یہ عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ مان لو مگر سوچو مت. قرآن کی بالکل برعکس کہا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھو اس کے بعد مانو, بغیر سمجھے ہوئے تسلیم نہ کرنا. اس لیے کہ بغیر سمجھ کر اگر مانو گے تو پھر کسی کے سمجھانے سے اپنے راستے کو تم بدل دو گے. لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں علیک بالفکر, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سوچو. اس لیے کہ سوچ کیا ہے؟ سوچ در حقیقت وہ کیفیت کا نام ہے جو انسان
کی کیا ہے؟
آمن اور کردار کی اصلاح کرنے والی اس جوہر کا نام ہے کہ جو انسانیت کی اصلاح کرتی ہے، جو کردار کی اصلاح کرتی ہے. لہذا اپنی کا دامن تھامو، فکر کا دامن تھامو. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صاحبان فکر و نظر موجود ہیں تو تم ہی سمجھیں گے. صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عزیزان گرامی سو رہے ہوں. سونے والوں کو جگانا تو پھر بھی آسان ہے، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگانا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن جو لوگ بن کے سو رہے ہیں ان کو کیسے جگایا جائے؟ کچھ لوگ تو بولنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، سونے والے دو قسم کے ہیں. ایک تو واقعی سو رہے ہیں، جو واقعی سو رہا ہے وہ تو جاگ جائے گا، اب جاگنے کے بعد پھر سو جائے وہ اپنے اس کی مرضی ہے، لیکن سونے والا تو ضرور جاگ جائے گا. اگر جاگ جائے تو سمجھ لو سو رہا ہے، اور اگر نہ جاگے تو سمجھ لینا بن کے سو رہا ہے. ہوشیار ہے لیکن بن کے سو رہا ہے. سزیدہ نے گرانی مذمت انہیں کی جاتی ہے. انہیں لوگ کہتے ہیں آپ مذمت کیوں کرتے ہیں؟ مذمت ہر کسی نے کیا ہے. امیر المومنین نے مذمت کیا ہے، کس کی؟ ان لوگوں کی جو بن کے سو رہے ہیں، ان کی نہیں جو سو رہے ہیں. کہاں مقصد صحائب ابھی قرآن پر ابھی کچھ دن پہلے بھی میں ان جملوں کو کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں لقد قسم نہ کہا واللہ امر اللہ کہ خدا کی قسم اس شخص نے لباس خلافت کو زبردستی سے پہن لیا، جبکہ انہ لیعلم وہ غافل نہیں تھا، وہ جانتا تھا، وہ میری حیثیت سے واقف تھا، وہ میری منزلت سے واقف تھا، وہ میرے مقام اور مرتبے سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، وہ جانتا تھا کہ میں پیدا ہوا تو کعبے کی بنیاد بن گیا، پہلے ہی جبرائیل کا استاد بن گیا، ہو کر جواب رسول کا داماد بن گیا. وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میں صداقت میں یکتا ہوں، میں عبادت میں یکتا ہوں، میں ریاضت میں یکتا ہوں، میں حکمت میں یکتا ہوں، میں علم میں یکتا ہوں. وہ جانتا تھا کہ میں محبت میں یکتا ہوں، میں فصاحت میں یکتا ہوں، میں بلاغت میں یکتا ہوں، میں امانت میں یکتا ہوں، میں ثقافت میں یکتا ہوں. وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. وہ جانتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کہا، کہ حضور نے کبھی مجھے علم کا در بنا کر، حکمت کا در قرار دے کر، بستر پر سلا کر، اور غدیب میں سب سے پہلے اولا بنا کر، مومنوں کا مولا بنا کر، ساقی کوثر بنا کر، فاطمہ کا شوہر بنا کر، مباہلہ میں جا کر، تقدیر کی چادر اڑا کر، ساری زندگی بتایا کہ علی مجھ سے ہے وہ علی.
جس کی مرضی سے آنکھیں دیکھتی ہے اس کی کہلاتی ہے، یہ میری آنکھیں اس لیے میری ہیں اس سے میں دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھیں آپ کی اس لیے ہیں کہ اس سے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کی نگاہوں سے میں دیکھنے لگوں تو وہ نگاہیں آپ کی نہیں میری کہلائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، تو اس طرح سے خود پورا وجود بھی علی کا علی کا نہیں کہلائے گا، نہ صرف آنکھ نہ صرف کان بلکہ پہلو بھی جنب اللہ کہلائے گا، ہر چیز اللہ سے منسوب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی منزل سے خرچ ہو رہا ہے۔ انہ لیال میں دور ہو نہ ہو جاؤ، انہ لیال وہ جانتا ہے کہ انا محل منہا محل الخطب من الرحا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری حیثیت ایسی ہی ہے جیسے خلافت میں، خلافت میں میری حیثیت ایسی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے، جس کے بغیر چکی گھومتی ہی نہیں ہے۔ ہٹا کے دیکھ لو، چلا کے دیکھ لو، کتنی بدعتیں وجود میں آ جائیں گی، کتنے خرافات وجود میں آ جائیں گے، اور سنت نبی سے اتنے دور ہو جاؤ گے کہ آخر میں شرط لگانی پڑے گی کہ سنت نبی کے ساتھ ساتھ سیرت شریعہ میں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں اتنی چیزیں اضافہ کی گئی کہ آپ کی سیرت الگ ہو گئی، سنت نبی الگ ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے ارشاد فرمانا کہ میری حیثیت وہ ہے کہ جو چکی میں کھیل کی ہوتی ہے، خلافت میں میری حیثیت ایسی ہے کہ میں خود بھی عالم انقلاب ہوں جس کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہیں۔ مجھ سے علوم کے چشمے تنازل ہوتے ہیں، مجھ سے علوم کے چشمے باہر سوچ گیا کہ کوئی علم ایسا نہیں جو عزیز سے وابستہ نہ ہو۔ مطلب فرمایا کہ اگر مسئلہ علم بچھا دی جائے اور مجھے بچھا دیا جائے، ابھی سمیت والوں کے درمیان سمیت سے فیصلہ کروں گا، ضبوط والوں کے درمیان ضبوط سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اس لیے کہ علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، جو بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ تم جتنی چیزیں اللہ اور رسول سے پوچھنا چاہتے ہو اتنی تمام چیزیں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میرا رشتہ میں سے جڑا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں ناقص کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، عام کیا ہے، مزاج کیا ہے، حقیقت کیا ہے، شک کرنے والے کون تھے، یقین رکھنے والے کون تھے، میں جانتا ہوں۔ جن حد عمر میں سیر ولا یرفع اذا الجسیر، اب ان بلندیوں پر ان کے طائر فکر کی پرواز میں مستق نہیں پہنچ سکتی، ولا یرفع اذا الجسیر، اس کے باوجود بھی فضیلتیں ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی، فضیلتیں کبھی مختلف دھارے میں بہتی ہیں تو انسان مجموعے اجداد بن جاتا ہے۔ شجاعت کی کیفیت میں سب، عین بہادری میں سب، کہاں انسانی حقیقتوں کے باوجود، فصدل تو جو نہا سوبن، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا، قدرت رکھنے کے باوجود بھی میں نے فصدل تو جو نہا سوبن، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان میں پردہ ڈالا، وَتَوَيْتُ تو انہ کشن، اور میں نے خلافت کے پہلو بدل لیا، توئی تو انہ کشن، وصفق تو القئی بین ان اصولا بید الجزا او علا صفیت الانبیاء، پھر میں سوچنے لگا کہ کٹے ہوئے شانوں سے حملہ کر دوں، کٹے ہوئے دھاتوں سے حملہ کر دوں، پھر فرمایا وصفق تو القئی بین ان اصولا بید الجزا او علا صفیت الانبیاء، یا پھر گہرے اور گھنگیر اندھیرے سے صبر کر لوں، کیا کروں، کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر لوں یا پھر خاموش ہو جائیں، اور صحیح تو خاموش ہو کہ بھیانک اور اندھیرے میں سکون اختیار کریں، اور کیسا بھیانک اندھیرا، کیسا بھیانک اندھیرا، اللہ تفیلت الامیار،
یحرم فیض القبیل جس میں فل رسیدہ بوڑھا ہو جائے اور جس میں بچہ جوان ہو جائے. یحرم فیض القبیل و یشید فیض القبیل ویکدہ فیہا مؤمن حتی یلقی ربہ, کہ یہاں تک کہ مومن جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یا سخت ترین حالات پر اس کی تشبیہ ہو سکتی ہے, کیونکہ امیر المومنین نے خطبات سے نہج البلاغہ میں تشبیہات تمثیلات استعارات اور کنایات کے ذرف اس قدر پیوستگی کے ساتھ نقل فرما دیے ہیں کہ اس شاہراہ سے گزرنے والا کوئی بھی مسافر مجادلے اور مغالطے کی شعلہ بار بھوک سے جھلس رہے. تو یا تو پھر طول مدت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا دور ہوگا کہ جس دور میں یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی. تو فرماتے ہیں اور صبر کرو, میں نے صبر کیا کن حالات میں صبر کیا, اور صبر کرو اور پھر عین قضا اور فی حلق شجاع, اس طرح سے میں اس دور میں سکون سے کیا کیا کہ میری آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور میرے حلق میں گویا پھندا پڑا ہوا تھا یا کوئی ٹھنڈی کی گویا سکتی تھی کہ جیسے نہ نکلا جا سکتا تھا نہ گزارا. اب اس کیفیت میں کتنی دیر انسان رہ سکتا ہے, اس کیفیت میں کہ جب آنکھ میں غبار اندوہ کی خلش ہو اور مکانے پھٹک رہے ہوں اور گلے میں کوئی چیز کھنچی ہوئی ہو, تو اس کیفیت میں 25 سال تو گزار سکتا ہے. امیر المومنین نے کہا فصبر تو فلائن قضا اسی ہم سے شجا آنا صبح کے نہبا, میں دیکھ رہا تھا میرا مصطفیٰ آنا صبح کے نہبا. رزیدان گرامی, یہ وہ حالات تھے جو نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد درپیش آئے. اس وقت آپ نے فضائل بہت سنے ہوں گے, سننا الگ چیز ہے سمجھنا الگ چیز ہے, اسلام پڑھنا اور ہے اسلام کو سمجھنا اور ہے, پڑھنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے. اسلام پڑھنے والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اسلام سمجھنے والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو اسلام کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے فضائل کو پڑھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ سمجھنے کا غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہزار حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے, روایت میں ہزار حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو سمجھ لیا جائے, اور ہزار حدیثیں سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث پہ عمل کرے. اور غور کریے کہ بعض نبی بعض وحدت نبی یہ سب کچھ قوم کہہ رہا ہو, 33 سال کا نوجوان 33 سال کا نوجوان امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے. لوگ جوانوں کو پھر اقتدار دیتے ہیں تاکہ جوانوں سے غلطی ہو. 32 برس والے کو کیوں بٹھایا جاتا ہے مملکت اسلامیہ کا صدر بنا کر, شہنشاہ بنا کر, بادشاہ بنا کر؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ہاتھوں پر کھلونا بنایا جاتا ہے. تو جس طرح سے یہودیوں نے 32 سال کے ایک شہزادے کو اقتدار سے لایا تاکہ اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا جا سکے, اسی طرح سے جب مدینے کے اور مکے کے آخری سران کفر کا آخری جو مہرا تھا, اور بلکہ میں تو مہرا نہیں کہتا بلکہ ابو سفیان کو تو میں اسلامی شطرنج کا وہ دماغ کہتا ہوں کہ جو اس بساط پر جس کا دماغ ناچ رہا تھا وہ ایک ہی شخص تھا, اور وہ آج کے امیر المومنین سے کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں اور کوچوں کو پیادوں اور گھوڑوں سے بھر دوں گا, آپ اٹھیے میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ تو امیر المومنین نے کہا کہ تم کو اسلام سے کب سے ہم ضروری ہے. امیر المومنین نے زیادہ سے خطبہ ارشاد فرمایا ہے, یہ جملہ تو شاید خطبہ کا ہے, خود امیر المومنین کا یہ جملہ ہے, شکو امواج الفتن بسکون النجاة, کہا کہ فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر ڈالو, وہ اب جو ان طریق المنافرا, اور نفرتوں سے دور ہو جاؤ اور الگ ہو جاؤ, منافرت سے الگ ہو جاؤ. وضعوا في دان المفاخرة یعنی اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ 33 سال کا نوجوان یہ جواب دے گا اور وہ امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں بہتر جانتا ہوں کہ حفاظت اسلام کیسے ہونی چاہیے, قرآن کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے, دین کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے اور سنت نبی کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے, یہ میں جانتا ہوں. اس طرح سے امیر المومنین نے یہ جواب دے کر ان فضائل کو اپنی طرف موڑے رکھا اور دنیا ہمیشہ جب بھی فضیلت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گی وہ سر تسلیم خم کر دے گی کہ علی جیسا سمجھدار ہم نے نہیں دیکھا, میدان کے جاں بازوں میں ایسی سوچ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہوتی, سپاہی صرف جذبات رکھتے ہیں, احساسات رکھتے ہیں, سوچنے والا دماغ نہیں رکھتے. یہ امیر المومنین کے جامع اقدار ہونے کی مثال ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا ہیں, جامع اقدار ہے, اقدار جمع ہو گئے ذات علی میں. کہا جاتا ہے کہ جس ہاتھ میں قلم ہو اس ہاتھ میں تلوار نہیں آ سکتی. زیرانی گرامی شاید میں نے کبھی آپ کو سامنے بات کہی ہو کہ بہترین محرر وہ ہوتا ہے, بہترین قلمکار وہ ہوتا ہے کہ جس کی انگلیاں نازک ہوتی ہیں, نازک انگلیوں سے قلم پکڑا جاتا ہے اور مضبوط انگلیوں سے قبضۂ شمشیر پر اپنا قبضہ گرفت مضبوط کی جاتی ہے. تو شمشیر پر قبضہ جمانے کے لیے انگلیوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور تحریر کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے. تو بہترین کاتب وہ ہے, بہترین کاتب وہ ہے زبانی گرامی کہ جس کی انگلیاں نازک ہو, اور بہترین سپاہی وہ ہے کہ جس کی انگلیاں مضبوط ہو. دنیا نے دیکھا کہ علی جیسا نہ کوئی کاتب نظر آیا نہ علی جیسا کوئی سپاہی نظر آیا. میدان جنگ میں بھی ویسی ہے اور سفید کرتاب پر بھی ویسی ہے. اسے کہتے ہیں جامع اقدار ہونا, دو جسم کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا. اس لیے کہ کاتب وہ ہوتا ہے جو تلوار نہیں چلاتا, جو تلوار چلاتا ہے وہ کتابت نہیں کر سکتا. تو جہاں کتابت کو اور شمشیر کو ایک جگہ کر دے وہ ذات امیر المومنین کی بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں جو اعتدال پایا جاتا ہے وہ اعتدال کہیں اور سے نہیں ملتا. تو عزیزان گرامی ہمیں امیر المومنین سے سیکھنا ہے. امیر المومنین نے انسانیت کو جگایا ہے, سوچ کا موقع دیا ہے. علی خود ایک فکر کا نام ہے, علی کسی شخص کا نام نہیں ہے, علی ایک طرز تفکر کا نام ہے, علی ایک طرز تفکر کا نام ہے. اور سوچ اس کا نام ہے کہ جتنا سوچتے جائیے اتنی سوچ پھیلتی چلی جائے. فضائل علی ایک ایسی ہی کیفیت کا نام ہے کہ جتنی فضیلت آپ بیان کیجیے اتنی فضیلتیں ظاہر ہوں گی. تو عزیزان گرامی یہ امیر المومنین کی ذات ہے جو ہر میدان میں اور ہر میدان کے بازی تھے, چاہے وہ بدر کا معرکہ ہو, چاہے وہ احد کا معرکہ ہو, نبی کا دور ہو یا نبی کے بعد کا دور ہو. نبی کے دور میں لڑنا تو پھر بھی آسان تھا, لیکن نبی کے دور کے بعد 25 سال کا درمیان میں وقفہ, 25 سال کے وقفے کے بعد اتنے عرصے میں تو تلواریں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں, انسان کی فکر بھی مضمحل ہو جاتی ہے, جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, احساسات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. وہ جو احساسات جوانوں میں ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتے, جو احساسات جوانی میں ہوتے ہیں وہ ضعیفی میں نہیں ہوتے. اور اتنے وقفے کے بعد جذبات دکھائے جائیں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن علی کی ذات میں یہ کیفیتیں اس لیے جمع ہو گئی تھی کہ علی کے جذبات بھی اللہ کے خاطر تھے, علی کا سکون بھی اللہ کے خاطر تھا, اللہ کی خاطر علی کا کی خاموشی بھی اللہ کے لیے تھی, علی کا تلوار اٹھانا بھی اللہ کے لیے تھا. تو جب اپنی مرضی سے نہ سکوت کیا ہو نہ اپنی مرضی سے جوہرے شجاعت سکھائے ہوں تو پھر اس علی کے لیے کیا مشکل. دوستوں تو سبھی اچھائی سے پیش آتے ہیں. مسئلہ وہاں ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ فضائل کے اوپر غور کرنے والے دماغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی کی شجاعت سے بڑھ کر ہمیں علی کی محبت نظر آتی ہے. شجاعت سے بڑھ کے ہمیں محبت نظر آتی ہے اس لیے کہ شجاعت کے جوہر کو کہیں کہیں نظر بھی آ جاتے ہیں, لیکن جہاں محبت علی نے دکھائی ہے ایسی محبت ہمیں کہیں اور نہیں ملی. اس لیے کہ دشمن پر غرانا اور دشمن پر شجاعت کے جوہر دکھانا تو پھر بھی آسان ہے, لیکن دشمن پر رحم خان کے طرف دشمن سے طرف کھانا یہ علی سے سیکھو. خاتم سے کی مروبت کرنا یہ علی سے کوئی سیکھے کہ کس طرح سے دشمنوں سے مروبت کی جاتی ہے. جب دشمن مقابلے میں آتا ہے تو آپ کا کردار ان کے سامنے آتا ہے. دوستوں کے ساتھ تو جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی شاید اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شاید وہ بھی نیک سلوک کرتے ہو. وہاں پر آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق ظاہر ہوں گے جہاں دشمن آپ کے مقابلے میں ہوگا کہ آپ دشمن سے کیسا سلوک کرتے ہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار کس معیار سے وہاں دیکھا جائے گا. تو دشمن کے مقابلے میں بھی علی کو لایا گیا. جو میدان میں غضبناک شیر کی طرح برستے ہیں حملہ کرتے ہیں وہی جب ایک گرفتار شدہ قاتل کو سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے سامنے مربت کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو مربت کا اظہار ہے میدان جنگ میں جوہر شجاعت دکھانے سے زیادہ مشکل ہے, اور یہ علی نے دکھا کر یہ بتا دیا کہ ساری کی ساری فضیلتیں علی کے نام ہیں. چاہے لشکر غلبہ پانے کے باوجود بھی اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے. جنگ احزاب کہا جاتا ہے. حزب تو آپ نے سنا ہے, حزب یعنی گروہ, احزاب یعنی کئی گروہ, ایک گروہ نہیں بلکہ کئی گروہ. حزب نہیں احزاب, یہ جنگ حزب سے نہیں لڑی گئی, احزاب سے. تو سارے کے سارے احزاب آئے تھے, گروہوں کے گروہ آئے تھے. وہ ساری تاریخ مجھے نہیں پڑھنا ہے, آپ بارہا جنگ خندق کو سوال کرنا سکے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ خندق کھودی گئی. خندق تو اسی لیے کھودی گئی تھی نا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے اتنے ہزاروں کا لشکر ہے کہ 10,000 کے لشکر سے چند مٹھی بھر لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تب جناب سلمان نے کہا کہ خندق کھودی جائے, تو کسی طرح سے خندق کھودی گئی اور اس طرح سے اسلام کی حفاظت کی گئی, اور اس طرح سے رسول اکرم نے اپنے چند ساتھیوں کی حفاظت کے لیے جنگ خندق نے اس طرح سے حفاظت کی خندق کو دے دیا. اب مجھے جنگ خندق نہیں پڑھنا ہے, میں صرف وہی مشہور ترین واقعے کے ساتھ آپ کی نشاندہی کروانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں پوری جنگ نہیں پڑھا, بھائی جنگ ہو چکی مثال کے طور پہ. جنگ ہونے کے بعد جب پورا مارکا ہو گیا امرت نے دبت کے ساتھ, وہ مارکا امیر المومنین کا جو مارکا تو آگا جو جنگ ہے, اس جنگ میں خود امیر المومنین کی جیسا کہ میں علی کہہ رہا تھا شجاعت بھی دیکھی گئی, علی کی مروت بھی دیکھی گئی کہ قاتل کے سر قاتل کے سینے سے اتر آنا, پھر اس کے بعد میں اپنے اوپر اتنا اعتماد رکھنا کہ میں چھوڑنے کے بعد پھر حاصل کر سکتا ہوں, اور حاصل کیا امیر المومنین نے, سر اتارا امیر المومنین نے. تو یہ ختم ہونے کے بعد امر ابن زبر کے ختم ہونے کے بعد اب جو بھاگا ہوا لشکر اس لیے بھاگ گیا اور یہ جنگ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ علی رہ گئے. جب علی بن گئے تو جو آیا تھا لشکر وہ واپس چلا گیا, اس لیے کہ اسے یقین ہو گیا کہ علی جب زندہ رہے گئے تو پھر یہ مارکا نہیں جیتا جا سکتا, نہیں جیتا جا سکتا. اب امر کے مرنے کے بعد جب اس کی بہن کو اطلاع ملی کہ میرا بھائی مارا گیا ہے, تو وہ دوڑتی ہوئی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی روتی ہوئی سپیٹتی ہوئی بھاگ رہی ہے, اور یہ سوچ کے دوڑ رہی ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش ملے گی. کیسی لاش ملے گی؟ ایسی لاش ملے گی کہ جس لاش سے کپڑا باندھا ہو, لباس اتار لیا گیا ہو, زرہ اتار لی گئی ہوگی, شمشیر چھین لی گئی ہوگی, خون اتار لیا گیا ہوگا, مال و اسباب چھین لیے گئے ہوں گے, اور شمشیر تیر نیزا سب کچھ لے لیا گیا ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ اس کے ذہن میں جو بات تھی جس کے لیے وہ رو رہی تھی چیخ رہی تھی, وہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کے لاشے کو پہچانوں گی بھی نہیں کہتا. اس کو خوف اس بات کا تھا کہ میں جا تو رہی ہوں لیکن لاشے کو میں پہچانوں گی کیسے کہ یہ میرے بھائی کا لاشا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا. کیونکہ عرب جاہلی میں غور فرمائیے گا, میں پھر ایک منزل تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. جنگ ہو رہی ہے, آئینی جنگ میں علی اپنی شجاعت کے ساتھ مروت کے جوہر بھی دکھا رہے ہیں. آپ اس کے ذہن میں کیا بات ہے نظام گرامی, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کا لاشا پہچانوں گی کیسے. اس لیے کہ عرب جاہلی میں جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو لاش کا مسئلہ کیا جاتا تھا, ایک چاک کر دیا جاتا تھا, کلیجہ چبایا جاتا تھا, آنکھ ناک کان کاٹ دیے جاتے تھے,
یعنی جب بہن دوڑتے ہوئے آئی تو اس نے دو لاشوں کو دیکھا, ایک جاہل کی پڑی ہوئی لاش دیکھی, ایک جہالت کی پڑی ہوئی لاش دیکھی. تو علی نے ایک بار سے دو چیزوں کا قتل کیا, ایک تو جاہل کا قتل کیا, ایک جہالت کا خاتمہ کر دیا. دور جاہلیت کا علی نے خاتمہ کر دیا, یعنی علی نے تلوار بھی نہیں اٹھائی, علی نے نیزا بھی نہیں چھینا, علی نے اس کا لباس خود بھی نہیں اتارا, نہ اس کا خود اتارا, نہ اس کی زرہ اتاری, کچھ بھی نہیں, نہ اس کے جوتے اتارے گئے تھے, نہ اس کا پیراہن اتارا گیا تھا, نہ اس کی زرہ اتاری گئی تھی, نہ اس کی تلوار اٹھائی گئی تھی. ایسا لاشا تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا کہ ارے بھائی اب میں تجھ سے گریہ نہیں کروں گی, کہا میں تجھ سے رونے سے پہلے یہ پوچھوں گی کہ اس کو قاتل کہو. ایسا لگتا ہے کہ میرے بھائی تو نے جس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, تو نے بہت بہت بڑے بہادر اور شجاع سے قتل ہوا ہے. اگر تو بہادر سے قتل ہوا ہے تو پھر میں تجھ سے نہیں رہوں گی. معلوم ہوتا ہے کہ تیرا قاتل شریف صحیح ہے. تیرا قاتل شریف ترین انسان رہا ہوگا. اگر اس شریف ترین انسان کے ہاتھوں سے اگر تو قتل ہوا ہے تو میرے بھائی میں تجھ پہ گریہ نہیں کروں گی. تو عام معمولی سپاہی سے نہیں قتل ہوا ہے, اس کے ہاتھوں سے تو زخمی نہیں ہوا ہے, تو اس کے مقابلے میں نہیں ہارا ہے, تو نے اپنے سے بہت بڑے بہادر کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے. یہ تو میدان جنگ میں ہوتا ہی ہے کہ کوئی قتل کرتا ہے, کوئی قاتل ہوتا ہے, ہوتا ہے. لیکن اگر کسی ایسے شریف انسان کے ہاتھوں سے قتل ہو تو پھر ہم گریہ نہیں کرتے. تو عزیزان گرامی, میدان جنگ میں بھی اصول اور شریعت کی رعایت کی. اس لیے کہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں لڑی جا رہی ہے, اپنا غصہ نہیں اتارا جا رہا ہے, اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ حکم خدا سے کیا جا رہا ہے, ہاتھوں سے مرنے والے بھی شروعات ہوتے ہیں. تو اب عزیزان گرامی, جن کے ہاتھ پر مرنے والے قتل کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے جینے والے.
دنیا سمجھ رہی تھی, کہ ایران و عراق کی 8 سال کی جنگ کے بعد دونوں بھائیوں اور دونوں خاندانوں کے درمیان میں ایسی دراڑ پڑ جائے گی کہ پھر قیامت تک کے دو خاندان آپس میں نہ مل سکیں گے. اس لیے کہ میدان جنگ میں کوئی قاتل ہوتا ہے تو کوئی مقتول ہوتا ہے, اور جو مقتول ہوتے ہیں مقتولوں کا خاندان قاتلوں کو معاف نہیں کرتا, ان کے خاندانوں کو بخشتا نہیں ہے, ان کے خاندانوں کو معاف نہیں کرتا. لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا, مشاہدہ کر لیا, 8 سال تک جو جنگ لڑی گئی تھی, جن سے جنگ لڑی گئی ہے اور جنہیں قتل کیا گیا ہے, ان کے مقتولین نے کہا ہے کہ ہم کو جنہوں نے قتل کیا ہے انہوں نے انصاف کے نام پر, عدالت کے نام پر قتل کیا ہے, لہذا ہم اپنے مقتولوں سے گریہ نہیں کریں. اندازہ لگایا آپ نے جتنی نفرتیں عراقیوں کو ایرانیوں سے ہونی چاہیے تھی اتنی نفرتیں کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے تھی. لیکن پوری دنیا کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں, سیاسی تدبیر کرنے والے پریشان تھے. عزیزان گرامی, جتنے مبصرین ہیں میڈیا کا ذہن کام نہیں کر رہا, صحافت کام نہیں کر رہی ہے, سیاست دان پریشان ہے, مفکرین پریشان ہے, مدبرین پریشان ہے, یہ لڑانے والے پریشان ہے کہ یہ لوگ مل کے رہ گئے. اس لیے کہ میدان جنگ میں بھی اسلامی اصولوں کی قیادت کی گئی تھی. اگر اسلامی اصولوں کی قیادت نہیں کی جاتی اور اگر قتل بھی عدالت اور انصاف کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو پھر یہ لوگ بھی شروع کرتے اور شکایت کرتے اور کبھی یہ جنگ ختم نہ ہوتی, ہمیشہ کے لیے ہوتی. اور وہ لوگ آتے تو یہ لوگ ختم ہو کے جاتے, اس طرح سے استقبال نہ ہوتا کہ وہ آئے تو ان کے پیر دھلائے جائیں. ارے ایسا کس بات سے کہ جن کے خاندانوں کو قتل کیا تھا وہ آنے والوں کے پیر دھلائے.
किसी से भी जंग होगी इंशाल्लाह, तो अब जिनसे जंग होगी उनके लोग उनके पैर धुलाएंगे। इसलिए कि जंग में भी ऐसा किरदार पेश किया जाएगा, कितना ललकारा जा रहा है, कितना ललकारा जा रहा है। अपने आप को खादी में खड़ा रहने कहने वाले ललकार रहे हैं, लेकिन ललकारने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें माफ कर दिया, हम जंग करना नहीं चाहते, हम इस्लामी भाई से लड़ना नहीं चाहते, वो मुबारजे के लिए तलब कर रहा है, तुमने कोई गैरत वाला नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास असलहा नहीं है, तुम लड़ने की जरूरत नहीं रखते, आओ तुमसे लड़ो। नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ते, हम अपने भाइयों से नहीं लड़ते, आओ हम तुम मिलकर उससे लड़े जिससे लड़ना चाहिए, जिससे लड़ना चाहिए उससे हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग साथ देने वाले नहीं है। अजीजाने ग्रामी, इस वक्त हम उस मौके उस मरहले में आ गए हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था कि आपने अभी तक अली की जंग देखी है, दुनिया में अली की जंग देखी थी, अली की तरबियत के नमूना को नहीं देखा था, अली की औलाद का मार गए जंग नहीं देखा था। तो जिनको जिन्होंने अली की जंग नहीं देखी वो आए और अली की औलाद का मार गए जंग देखी। वो कल का खैबर अली ने पता किया था, आज का खैबर अली वाले पता नहीं। यकीनन वो वक्त दूर नहीं है, कोई नहीं, अकेले अली लड़े थे, आज अकेले अली वाले हैं। पूरी दुनिया में अली वालों को अकेला कर दिया गया है, लेकिन अली वाले कभी किसी से नहीं डरते, बड़ी बड़ी ताकतों को खातिर नहीं लाते, इसलिए कि वो अदालत और इंसाफ के बात है। आज पूरी दुनिया पर सत्ताधारी है, आप नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तारीख आलम की कि हम आप सर उठा कर जी सकते हैं। आज हमारी सदाकत बोल रही है, आज हमारी कामयाबियां बोल रही है, आज मैदान जंग की हमारी सदाकत बोल रही है कि हमने जिनकी तारीफ की थी वो तारीफ सही थी या गलत थी, हमने जिनका साथ दिया था, अरे उनको उनका साथ देने के लिए सिर्फ जबानी जमाकत की नहीं बल्कि अगर हम अपनी जान भी दे दें तो कम है। इसलिए कि उनकी सदाकत ऐसी है, उनकी सच्चाई ऐसी है। अजीजाने ग्रामी, अली वालों ने जो जीत हासिल की है आज वो इतनी बड़ी जीत है क्योंकि अभी अय्यामे अज़ा थी, लिहाजा हमने खुशी का इजहार नहीं किया। आज आखिरी शब है अय्यामे अज़ा की, और कल की शब को हमें दिल में हमारे वो फूल झड़िया और वो हमारे लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए कल की शब, और हम कल ये बताएं कि हमने जो कामयाबी हासिल की है इस 1400 बरस की तारीख में, फिर बता दिया कि अली के लहू में कितनी हरारत आई, अली के खून में इतनी हरारत पाई जाती है कि वो इस्लाम को संगठन होते हुए नहीं देखते, वो इस्लाम की रुसवाई नहीं देख सकता, खून अली इस्लाम की रुसवाई नहीं देख सकता, और वो गैरत वो इज्जत वो हासिल करके हम रहेंगे। तो यही हुआ इतनी बड़ी कामयाबी और किन लोगों से कामयाबी हासिल की है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ी से बड़ी दुनिया की ताकत भी इनको खत्म नहीं कर सकती, इसलिए कि इनको जेलों से उठा के लाया गया है। ये तो जो है मरने वाले ही थे, अब इनको जो है जो लाया गया है कि ये घर जाने वाले नहीं है, ये घर के लोग नहीं है, ये तो मैदान के लोग हैं, मैदान ही में मरेंगे। लिहाजा ये काली आंखी जो शरीर थी उसका मुकाबला करने के लिए किसी ने दम नहीं था, किसी ने जुरत नहीं थी दुनिया में, और वो जालिम दुनिया ने तातारियों के हमले देखे, दुनिया ने चंगेजों के हमले देखे, दुनिया ने हलाकों का हमला देखा, लेकिन ऐसी जलील लोग दुनिया में कोई नहीं देखे होंगे, इतना जलील लश्कर दुनिया में कभी इतनी बड़ी तादाद में कि पूरी दुनिया के जलीलों को एक जगह जमा कर दिया गया था, दुनिया के सारे वजीरों को एक जगह जमा कर दिया गया था, दुनिया के सारे बख्तियारों को एक जगह जमा कर दिया गया था, दुनिया के सारे इजाजों को एक जगह जमा कर दिया गया था, दुनिया के सारे हाफिजों को एक जगह जमा कर दिया गया था, दुनिया के सारे शराबियों को एक जगह जमा कर दिया था,
हिंसा मिलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। वो ये समझ रहे थे कि हम जहाँ जाएंगे वो मैदान खाली हो जाएगा, हम बगैर लड़े हुए मैदान जीत लेंगे, इतना खौफ खाली कर देंगे कि इंसानों के गले काट के खुद वीडियो बना के छोड़ देते हैं ताकि लोग हमारे हमारे से खौफ जमा होकर बत्तियां खाली हो जाए, शहर खाली हो जाए। तो 24 घंटे के अंदर पूरा मौसम कब्जा हो गया था, सलाहुद्दीन का कब्जा हो गया था, पूरा इलाका जो है वो छीन लिया गया था। इतने बड़े रकबे थे कि 3 घंटे बाकी को बगदाद तक पहुंचने के लिए। लेकिन अली के शेरों ने जब आवाज उठाई तो दुनिया ने देखा कि अली की औलाद की हरारत ईमानी क्या है और गैरत ईमानी क्या है। ये गैरत ईमानी का मुजाहरा किया गया था, उसका मुजाहरा किया गया था। और चंद नौजवानों ने मिलकर रात में सिर्फ चंद नौजवानों ने हिज्ब शामिल बनाकर इनका सफाया कर दिया। और आज जिन लोगों ने कसम खाई थी और सीरिया में तो पूरे शाम में काली आंधी छाकर पूरी तरह से पूरे मुल्क को नष्ट कर चुके थे, यहाँ तक के बस हसरे शाही बचा हुआ था, दिनेश का एक छोटा सा महिला बचा हुआ था, पूरा पूरे जो है दिनेश पे कब्जा हो चुका था, हलब का कब्जा हो चुका था, कौन से नाम हो, कौन से शहर का नाम हो, पूरे का पूरा दिनेश, पूरे का पूरा सीरिया, पूरे का पूरा हलब कब्जे में आ चुका। अब इनसे छुड़ाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन वो कसम खा के आए थे, और समझिएगा वो कसम खा के आए थे, वो कसम खा के आए थे कि जब तक हम शहजादी ज़ैनब का रोजा मुनहदिम नहीं कर देंगे उस वक्त तक हम मैदान छोड़ के जाएंगे। हम लोग तो सिर्फ देख रहे थे, हम लोग तो इंतजार में हैं कि सब खुलेगा रास्ता, लेकिन आपको नहीं मालूम ये कितना बड़ा चैलेंज था। और इतने बड़े चैलेंज को किसने कबूल किया, किसने किया कबूल, और किसने बचाया हमारी इज्जत, किसने बचाई हमारी आबरू, हमारी नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों की, पूरे अली वालों की, पूरे शियों की। इस वक्त सबसे दाव को उनकी पूरी इज्जत दाव को, अगर वो अपने वादे को पूरा कर लेते तो क्या होता, क्या होता उस वक्त। वो सिर्फ एक रोजे की बात नहीं थी, हमारी गैरत का मसला था, हमारे इफ्तिखार का मसला था। जिस तरह से बाबरी मस्जिद है, एक मस्जिद नहीं है, एक इफ्तिखार का मसला है। अभी मैं कलकत्ते में कल साधु साहब से कहा कि उन्होंने कहा कि खून बहेगा, बाबरी मस्जिद नहीं मिलेगी, क्या आप तैयार हैं मुसलमानों का खून की होली खेलना देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खिलाफ में आएगा आपके, खून भी बढ़ेगा आपका, लिहाजा आसानी से देकर एक मस्जिद देकर हजारों मस्जिदें बचा लो। मैंने कहा कि इस मुल्क में हम रहेंगे तो इज्जत के साथ रहेंगे, हम जिल्लत के साथ कभी नहीं रह सकते, आप इसका जवाब दे सकते। ये एक मस्जिद नहीं है, ये हमारी गैरत का मसला है, हम ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, हम तो बहाना देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी उसको मानेंगे, लेकिन हम जिल्लत के साथ इस मुल्क में नहीं रहेंगे कि हम अपने हाथों से देकर अपना सर झुका दें और कहें कि हम अपनी गैरत का सौदा कर लेंगे। ये नहीं होने वाला है, हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करने वाले हैं। तो जाने ग्रामीण रोजा शहजादी ज़ैनब वो रोजा था जिसके लिए अगर हजारों जवान भी कट जाए तो कम था, इसलिए कि इस्लाम आबू का मसला था, तशय्यु की आबू का मसला था। इधर की कसम खाए हुए लोग ठहरे हुए थे कि जब तक हम जिंदा हैं इस रोजे से आंच नहीं आ सकती। देखिए दो कसमें टकरा रही थी सीरिया के अंदर, दो कसमें टकरा रही थी शाम की सरजमीन पर। ऐ ज़ियारत पर जाने वाले ज़ायरों, उनकी कदरदानी करो कि जिन्होंने आपके लिए रास्ता फराहम किया है। क्या कर रहा हूँ, अगर वो रास्ता फराहम न करते तो क्या आप जा सकते थे, क्या आप जा सकते थे? कसम खाया था इन जवानों ने, जब तक हम जिंदा हैं रोजे से आंच नहीं आ सकती, अगर रोजे से खोजना है तो हमारी जानों पर गुजरना होगा, हमारी लाखों पर गुजरना होगा। लिहाजा नेक चेहरों के
فاطمیوں بنے, زینبیوں بنے, حیدریوں بنے, کہاں کہ ہم کو صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہے, طاقت والے بہت مل جائیں گے اور حملہ کرنے والے بہت مل جائیں گے, ہمیں ان پاک پاک جوانوں کی ضرورت ہے جو زمین پہ لڑ سکے. ارے بڑی طاقتیں ہوا سے مدد کر رہی تھی, ہوا سے حملہ کر کے مدد کر رہی تھی, زمین سے اترنے کی طاقت دنیا کی بڑی طاقتوں کے اندر بھی نہیں. میں آپ کا کر رہا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑی بڑی بڑے بڑے ممالک کی عزت کا مسئلہ ہے, وہ زمین پہ نہیں اتر سکتے. زمین پہ جس نے جنگ لڑی ہے یہ وہ حزب اللہ والے ہیں, یہ حسن نصر اللہ کی فوج تھی کہ جو سب سے آگے آگے تھی, اس کے پیچھے زینبیوں تھے, اس کے پیچھے فاطمیوں تھے, اس کے پیچھے حیدریوں تھے, یہ سب مل کر ابھی گرامی گرامی ان کا مقابلہ کر رہے تھے جو دنیا کے سارے بد کردار لوگ ہیں. تو جس طرح سے امام حسین نے نیک کرداروں کو جمع کرنے کے لیے کہا, ابھی تم بھی آ جاؤ, وہ ہے تم بھی آ جاؤ, اس طرح سے یہ لشکر جمع کیا. دیکھیے عزیزان گرامی, میں سخت باتیں کہنے میں بہت مشہور ہوں, اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو کچھ تلخ باتوں بھی آپ کو سننا پڑے گا, وہ تلخ حقیقتیں رہ جائیں گی دل میں گھٹ گھٹ کے. اس کے اظہار کے لیے آپ لوگوں سے بہتر مرنا اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آج جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کامیابی سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے. میں سوال کر رہا ہوں, آج سے کامیابی ملی آپ کا سکون, آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, پورے مجمے تک سناٹا کیوں ہے؟ اگر آپ خوش ہیں اس سے یا خوش نہیں ہیں, اگر آپ خوش نہیں ہیں اس سے, اگر آپ کو کھٹک رہا ہو یہ جیت, اگر آپ کو کھٹک رہی ہے تو تم کو کھٹک رہی ہے, اسرائیل کو کھٹک رہی ہے, امریکہ کو کھٹک, یعنی ان لوگوں کو بھٹک رہی ہے جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو, ان کو بھٹک رہی ہے. تو اگر ہمارے ہی اندر سے کچھ لوگ ان کی مخالفت کریں کہ جو لوگ زینب کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے, تو پھر آپ کے بارے میں کیا شک کرنے کی گنجائش ہے؟ یہ کلاس والے جو کلاسیں چلا رہے ہیں ان کی مدرسین کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ تم مخالفت چیز ہے جو آپ کو غصے میں لا رہی ہے؟ ان کا ان لٹیروں سے روضہ زینب کی حفاظت کرنا یہ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ برا لگ رہا ہے حفاظت حرم آپ کو بری لگ رہی ہے؟ اور عراق کے اندر اگر یہ نہ آتے تو کیا حضرت شاہی یقیناً حضرت شاہی نے طاقت کی, لیکن اگر ان کا دماغ نہ ہوتا تو کیا عراق کے اندر یہ کامیابی مل سکتی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امام حسین کا روضہ جو بچا اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے.
कि मुझे आपको इनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों इनकी तस्वीरें आपको अच्छी नहीं लग रही है,
ये चेहरे क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे बताइए, इसलिए कि क्योंकि रोजों की हिफाजत हो गई इसलिए आपको ये चेहरे बुरे लग रहे हैं,
क्योंकि इन्होंने रोजों को बचाया है, इन्होंने रात में करबला की हिफाजत की है इसलिए ये आपको बुरे लग रहे हैं,
शाम
में इन्होंने रोजे जन्नत की हिफाजत की है इसलिए ये चेहरे आपको बुरे लग रहे हैं, इन्होंने हुब्बे अहले बैत की लहर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा दिया है इसलिए आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि इतने मुहिब्बीन आपने आपने 1400 बरस में जितनों को नहीं बनाया था उसने मुहिब्बीन की एक लहर पैदा कर दी इसलिए आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि क्योंकि मोहब्बत अली की लहर वहां पहुंच गई है जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो जिन्होंने जिन्होंने हुब्बे अली की दौलत चाहते थे कि दाएश को असलहा देते रहे, अगर ये लोग दाएश की मदद न करते तो 6.5 साल तक ये लोग रह सकते थे, आप बताइए उनको रसद कहाँ से मिल रही थी, उनको मदद कहाँ से मिल रही थी, ये सारे के सारे लोग मदद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और ये दाएश ने क्या किया, हमारे घरों को उजाड़ दिया, ये दुनिया कह रही दहशतगर्दी का खात्मा, अरे दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा लाशें हमारी दहशत गर्दों से लड़ने का हक हमको है, आपको कहाँ पहुँचता है, हमारी इज्जतें लूटी गई है, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई है, हमारे घर उजाड़े गए हैं, हमारा मालो अलबाब उजाड़े गया है, हमारे मर्द मारे गए हैं, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, इस 6 साल के रस्ते में इराक के अंदर हमारा कितना खून बहा है, सीरिया के अंदर हमारा कितना खून बहा है, आज भी अंसारुल्लाह को यमन में मार रहा है, इन्हीं के हलीफ मार रहे हैं ना, इसराइलियों के हलीफ मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं यमन में, यमन में हम खून हम हमारे खून की होली खेली जा रही है, इसीलिए अजीजा ने ग्रामीण पूरी दुनिया के शिया इस वक्त एक मरकज से शिया ही नहीं बल्कि तमाम हक पसंद मुसलमान इस वक्त एक मरकज से जमा हो रहे हैं, ऐसे वक्त में जबकि बहरीन एक तरफ आ रहा है, सीरिया आ रहा है, इराक समझदार मुसलमान एक जगह पे जमा हो रहे हैं, ऐसे वक्त में आपके
شہر میں مخالفت ہو رہی ہے.
چند لوگ ممبئی میں, چند لوگ حیدرآباد میں, چند لوگ یہ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں. کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ سورج پر دھول اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم دھول اڑاؤ گے تو تمہارے چہرے آلودہ ہو جائیں گے. اگر اب بھی تم مخالفت کرو گے ان کی تو پھر تمہارے اندر کا شیطان کھل کے سامنے آ جائے گا کہ تم حق پسند نہیں ہو, تم شیطان پرست ہو, تم یہودیوں کے ساتھی ہو, تم یہودیوں کے ساتھی. نظام گرامی آج کی شب محاسبے کی شب, آج کی شب ہمیں اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے. نظام گرامی علی پر ذمہ داری تھی, صحابہ کی حفاظت تھی. علی کیا کہتے ہیں کہ جس وقت میدان جنگ میں لوہا گرم ہو جاتا تھا تو سب سے آگے جو ذات ہوتی تھی وہ مصطفیٰ کی ذات ہوتی تھی. ہم مصطفیٰ کے پیچھے پناہ لیتے تھے, ہم اہل بیت مصطفیٰ کے پیچھے ہوتے تھے, ہم ہمارے پیچھے اصحاب ہوتے تھے. پورے مسلمانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو یہ سارے مسلمان عراق اور سیریا کو تباہ کر دیتے, ہم پورے مسلمانوں کے محافظ, ہم پورے مسلمانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ جب علی
سے تو علی کی ذمہ داری تھی, اب علی والے ہیں تو علی والوں کی ذمہ داری.
اب جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھا لیا ہے کہ جو بھی ان کی تائید کرتے ان کے خلاف میں پروپیگنڈے کرو, ان کا خاتمہ کر دو, ان کی آواز پہنچنے نہ پائے. لوکل سطح پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ جو ان کی تعریف کرے ان کو داغدار کر دو, انہیں بدنام کر دو. اس لیے کہ مسلمان عقل سے تو کام لیتا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو ہے سنی سنی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ تو غور کرتے نہیں, یہ تو فکر کرتے نہیں, اور کہتے ہیں کہ حقیقت قوم سننا نہیں چاہتی, حقائق ہم بیان کرنا نہیں چاہتے. قوم کے اندر شعور نہیں ہے, قوم جذباتی ہے, قوم احساساتی ہے. تو آپ خود بتائیے, آپ لوگ احساساتی ہے, جذباتی ہے, کیا ہے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے پاس فکر نہیں ہے, آپ لوگ خود سوچتے نہیں ہیں, آپ خود سمجھتے کہ آپ کو کرایے پہ اصول لینے کی ضرورت پڑتی ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ قوم کیسے ہیں, کیا ہے یہ. آپ خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, خود غور کیوں نہیں کرتے, خود کیوں نہیں سمجھتے؟ جنہوں نے غور کیا وہ منزل تک پہنچ گئے. اس لیے کہ عقل دھوکہ نہیں دیتی, عقل دھوکہ نہیں دیتی. تو عزیزان گرامی ہم محاسبہ کریں. آج کی شب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, بس دو چار منٹ میرے پاس ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دو مہینے آٹھ دن کے سفر میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, ہم نے کتنی آیتیں سنی ہیں, کتنی حدیثیں سنی ہیں, ہم کتنا اللہ سے قریب ہو سکے. پہلی محرم کا جو کاروان نکلا تھا عزاداروں کے سلام, آج کی شب ان لوگوں کے سلام جنہوں نے خدمت کی ہے, جنہوں نے سال بھر پیسہ جمع کر کے سالانہ مجلس رکھی تھی, ان حدیثوں کا سلام, ان خوش اتنیوں کے سلام جو نہ کھا کے نہ پی کے غم حسین کے لیے جنہوں نے پیسہ جمع کیا اور ان پیسوں سے انہوں نے مسیح خانوں کو نذرانہ دیا, حدیث پڑھنے والوں کو نذرانہ دیا, انجمنوں کو نذرانہ دیا. ان لوگوں کے سلام, ان بانیان مجلسوں کے سلام جنہوں نے فرش عزا بچھائے, اس نیت سے کہ اسلام بچ جائے, ہماری اولاد کا تحفظ ہو سکے, دین کی حفاظت ہو سکے, ہمارے بچے محب اہل بیت بن سکے, حسین ابن علی کی حرارت ایمانی ہمارے بچوں کی رگوں میں دوڑنے لگے. اس لیے اس خواہش کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ ترتیب دیا تھا. اب آپ بتائیے کہ ان کی مرادیں پوری ہو گئی, ان کی آرزوئیں پوری ہو گئی؟ جن مقصد سے ان لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے جو فرش ادا سے لوگوں کو بلایا تھا, اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنے بینر لگائے, اتنے جو ہے اتنی جو ہے زحمتیں اٹھائی, بچے جوان رات رات گھر جاگتے رہے,
ये किस नीयतों के साथ, किन जज्बों के साथ ये चाहते क्या है, इनके मुतालबात क्या है, तो ये मुतालबात हमने पूरे कर दिए।
हमें आज सोचने की जरूरत है कि इन मुखलिस जवानों की क्या आरज़ुओं को हमने पूरा कर दिया,
क्या
कौम को हमने अल्लाह से नजदीक कर दिया, शब जिंदादार बना दिया, इन्हें नमाजी बना दिया, इन्हें रोजेदार बना दिया, इनके अंदर जज्बे हज और जज्बे कुर्बानी को हमने पैदा कर दिया, इनके अंदर हमने ज़कात देने की और जिहाद करने की सलाहियतें हमने इनके अंदर उभारी, कि कमजोरों पे जुल्म न करना, महत्तों को अजियत न देना, यतीमों को दिलासा देना, बीमारों को सहारा देना, अपने कमजोरों पे जुल्म न करना, अपने छोटे भाइयों पे रहम खाना, अपने कमजोरों पे रहम खाना, और कहेंगे जज्बे हमने जगा दिए। हमने क्यों ये दास्तानें बयान की थी, क्यों हमने शिमरे मलून के वाकयात को पढ़ के सुनाया, ताकि किसी यतीमा पे जुल्म ना हो, इसलिए तो सुनाया था, किसी यतीम पे जुल्म ना हो, किसी का घर ना उजाड़ा जाए, किसी मजलूम को तीर का तलवारों का निशाना ना बनाया जाए, जुल्म का निशाना ना बनाया जाए, बच्चों पे रहम खाया जाए, कमजोरों पे रहम खाया जाए। इसलिए तो ये सब कुछ बयान किया था। इन वाकयात को हमने क्यों बयान किया, किस गरज से बयान किया, ताकि लोग जालिमों से हमेशा दुश्मनी करते रहे, मजलूमों की हिमायत करते रहे। अगर ये आजादारी के जज्बे न होते अज़ीज़ाने गिरामी, तो न ईरान का इंकलाब आता, न हिंदुस्तान का इंकलाब आता, न दुनिया के कोई और इंकलाब आते। ये सारे के सारे इंकलाब हुसैन इब्न अली की करबला की देन थे। اسرار احمد صاحب جو پاکستان کے مفسر قرآن تھے، انہوں نے ایران کے سفر کے بعد کہا کہ اگر شیعوں میں جذبہ قربانی اگر زندہ ہے، تو یہ صرف اور صرف کربلا سے وابستگی کا نتیجہ ہے، قربانیوں سے ان کا بدو والہانہ رب ہے۔ اسی رب کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاداری کا فائدہ کیا ہے، وہ آ کے دیکھیں کہ شام میں جو جذبہ قربانیوں کا مظاہرہ ہوا تھا، اسی فرش ازا کی دین، اسی فرش ازا کی دین کہ جذبہ قربانی ہمارے پاس زندہ ہے۔ کسی اور قوم کے پاس، میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا میں اتنی اقوام ہیں، اتنے مسلمان ہیں، کسی قوم میں آپ بتائیے کہ آج کے اس دور میں کوئی ماں اپنے بچے کو محسن حجتی بنا سکتی ہے؟ کوئی جوان محسن حجتی کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے جو سب کٹا کے آئے، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، اس کی لاش اس کی ماں کے پاس پھینکی گئی ہو، اور وہ یہ کہے کہ مادر بحث کی طرح کہ ہم جو چیز راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں دیتے؟ یہ جذبے کہاں سے آئے؟ آپ بتائیے، ایران کی نوٹ آپ دیکھیے، اس کے اندر جب آپ جھانک کے دیکھیں گے، جو سفید وہ ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک معصوم بچے کی فوٹو ہوگی، وہ ہے حسین فہمیدہ، ایک 12 سال کا بچہ۔ جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت یہ بچے نے کارنامہ انجام دیا۔ جبکہ اس بچے کو، میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، جبکہ اس بچے کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی اس بچے کو، کہاں کہ 18 سال سے پہلے، 22 سال سے پہلے ہم میدان میں 12 سال کے بچے کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابتدائی جنگ کا موقع تھا، لیکن اس بچے نے کہا کہ مجھے اجازت آپ کو دینی پڑے گی۔ کہا ہم نہیں دے سکتے، ہمارا اصول ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ پھر کیسے کربلا میں حسین نے قاسم کو اجازت دی؟ کیسے قاسم کو اجازت مل گئی؟ جب کربلا میں قاسم کو اجازت مل سکتی ہے میدان کی، تو آپ کیا سیرت حسین پر عمل نہیں کرتے؟ کیا سیرت حسین پر عمل نہیں کرتے؟ वो मजबूर हो गए और मजबूर होने के बाद में इस बच्चे को इजाजत दी और इस बच्चे ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जिसकी वजह से कई सौ जवानों की जान बची है, इसने अपनी एक जान दे के कई सौ जानों को बचा लिया। ये मौजज़ा करके दिखाया। ऐसे मौजज़ात अगर आज जाहिर हो रहे हैं तो अली वालों के हाथों से जाहिर हो रहे हैं। जिन लोगों को मौजज़ा देखने की ख्वाहिश है ना, अभी उनका ईमान अगर पुख्ता नहीं है, इतने लोग ऐसे हैं जो आज भी मौजज़ा देखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका ईमान अभी पुख्ता नहीं है। क्योंकि जिनका ईमान पुख्ता नहीं होता है वो मौजज़ा तलब करते हैं। अगर आपका ईमान मजबूत अभी नहीं हुआ है, अगर आपको अली की ताकत का अंदाजा नहीं है, तो आप अली वालों 1400 बरस के बाद अली वालों की ताकत का अंदाजा लगाओ। आज दुनिया कह रही है कि ये सैयद झूठ नहीं बोलता। अभी अभी लिबनान का मसला कैसे हल हुआ है आपको पता है? लिबनान का मसला सिर्फ जबान के जुमले में हल किया है। वो जुमला ये था कि जब जब साद हरीरी को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया था तो कोई मीडिया नहीं कह रहा था कि गिरफ्तार हुआ है। सब कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से यहाँ शहजादा बनकर आया है, शहजादों की तरह रह रहा है। लेकिन हसन नसरुल्ला ने कहा, पूरी दुनिया का मीडिया एक तरफ था, पूरी दुनिया की मीडिया एक तरफ था और पूरा लिबनान ये खेलना चाह रहा था कि सैयद क्या बोलते हैं। सैयद ने आके कहा कि साद हरीरी को सऊदी अरब में यरगमान बनाया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है, वो आएगा। जब ये सुना तो लोगों ने कहा कि ये बात सच्ची है। तो सैयद की एक लफ्ज सदाकत के ऊपर पूरा मुल्क बहकने से बच गया। तो अजीजान गिरामी, ये ताकत थे हसन नसरुल्ला की, आपको सिर्फ उनकी सदाकत की वजह से। आज उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कौन गैर नहीं अपनी, किसका? उस मर्द मुजाहिद का, जिसका जिसके हाथ पर सिर्फ शियों ने नहीं, सिर्फ सुन्नियों ने नहीं, बल्कि लिबनान के ईसाइयों ने बयत कर लिया है। ईसाइयों ने, ये आम मिशन कौन है लिबनान का सदर? ईसाई है। इस ईसाई ने कहा, मुझे इस सैयद की सदाकत पर भरोसा है, मैं इस सैयद के खिलाफ नहीं जा सकता। पूरी दुनिया खींच रही है एक तरफ, पूरी दुनिया मशाल ऑन को पूरी दुनिया खींच रही है कि लिबनान के सदर से कह रही है, क्योंकि वो लोग इस वक्त परेशान हो चुके हैं। उनको मालूम है कि अगर अगर हिज़्बुल्लाह को नहीं हटाया जाएगा तो इसराइल महफूज नहीं रह सकेगा। लिहाजा इसराइल कह रहा है कि हिज़्बुल्लाह को खत्म करना है। हिज़्बुल्लाह को खत्म करने के लिए साद हरीरी को गिरफ्तार किया गया था ताकि उसकी जबान से किस बयान जारी करे, लेकिन ऐसा न हो सका। और जो ईसाई था उसने कहा कि मैं हिज़्बुल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इस वक्त ऐसा किरदार पेश किया है अजीजान ग्रामी, अली वाले ऐसे होते हैं कि लिबनान के सारे सुन्नी उनके साथ हैं। आप कहेंगे सुन्नी हो के शियों के साथ, किरदार ऐसा पेश करो, किरदार के सामने न सुन्नी होता है न शिया होता है, किरदार इस्लामी होता है। किरदार इस्लामी किरदार होता है। हाँ, दुश्मनों के साथ ये तो दोस्त है, दुश्मनों के साथ ऐसा किरदार पेश करो कि दुश्मन आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। अजीजाने ग्राम, दुश्मन मजबूर हो जाए। आप नहीं देखा, अभी आप देखेंगे, अभी आप सुनेंगे कि पूरी दुनिया इनकी तारीफ में आ जाएगी, पूरी दुनिया इनकी तारीफ करेगी। इसलिए कि सबके दिलों में इनकी मोहब्बत जारी, इनकी सदाकत, इनकी सच्चाई, इनके किरदार की सच्चाई इन्हें मनवाएगी। आप माने या ना माने, किरदार खुद अपने आप को मनवा लेगा। इत्र आनस के खुद दूजत न अस्तार दूजत, अस्तार के कहने से कुछ नहीं होता। इत्र जो है तो खुद अपने आप को मनवा लेता है, हक अपने आप को खुद मनवाता है। हक को मनवाया नहीं जाता, बातिल को मनवाया जाता है, हक को नहीं मनवाया जाता। अजीजाने गिरामी, कितनी कोशिशें की गई थी अहले बैत को खत्म करने के लिए, क्या अहले बैत खत्म हो सके? आप बताइए, कितना सख्तरीन दौर गुजरा है इमाम रजा के बाद, है ना? खानवाले अहले बैत पर कितना सख्तरीन दौर, लोग कहते हैं कि اتنا سخت ترین دور تو امام حسین کے زمانے میں نہیں تھا، جتنا متوکل نے دور اتنا سخت ترین دور بنا دیا تھا جس دور کو دور محنت کہا جاتا ہے. متوکل، موقف، مستعین اور یہ سارے کے سارے مستنصر، یہ سب لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا اور یہ سارے نام امام زمانہ کے نام سے لیے گئے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہی مہدوی ہیں. مہدویت کا انہوں نے نعرہ لگایا اور اپنے آپ کو مہدوی کہنے لگے. تو متوکل کا دور کیوں سخت ترین دور تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں جاسوسوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے عقائد کٹوڑے جاتے تھے، ان کے نظریات پرکھے جاتے تھے اور جیسے معلوم ہوتا ان کو قتل کر دیا جاتا. اتنا قتل عام ہوا، اتنا قتل عام ہوا کہ لوگ اپنے دین کو چھپانے کے باوجود نہ چھپا سکے. اس قدر جو ہے سخت ترین دور گزرا، اسی لیے اس کو دور محنت کہا جاتا ہے کہ جس دور میں سخت ترین حالات تھے اور آپ تاب امامت اور محتاب امامت غروب کر رہا تھا. دور تھا جب چاند ڈوبنے لگتا ہے اور غروب ہونے لگتا ہے تو پھر محاق میں چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابن الرضا جتنے بھی ہیں، یعنی امام رضا تو مدنے میں تھے، عوام میں تھے، لیکن امام الرضا کے بعد امام جواد، امام محمد صفی بہت کم ملنے لگے. ان سے کم امام علی مسیح، ان سے زیادہ کم امام حسن عسکری. آج جن امام کی شب ہے ان تک میں نے آپ کو پہنچا دیا کہ آپ اس دور کا اندازہ لگائیں کہ آفتاب امامت غروب ہو رہا تھا. تو غروب ہوتے وقت میں جس طرح شعائیں کم ہوتی ہیں اسی طرح سے عمریں کم ہو رہی تھیں. کہ امام جواد کی عمر کتنی کم تھی، امام رضا کے بعد امام جواد کی عمر کم تھی، ان سے کم امام علی النقی، ان سے کم امام حسن عسکری تھی. لہذا جو ہے آہستہ آہستہ ظہور کی عادت ڈالی جا رہی تھی کہ لوگ دور غیبت کو سمجھ سکے. امام عسکری کا دور در حقیقت چاہنے والوں کو، شیعوں کو دور غیبت سے آشنا کروانا تھا کہ اچانک اگر امام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو لوگ کس طرح سے برداشت کرتے. تو ان کی قوت برداشت کو بڑھانے کے لیے یہ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ ائمہ نے ملاقاتیں کم کی، ملاقاتیں کم کی، عوام سے رابطہ کم کیا، عمریں کم رہی اور اعتراض کم رہا تاکہ لوگ اسی زمانے میں خود امام حسن عسکری نے غیبت کا مقدمہ فراہم کیا ہے. جب لوگ سوالات لے کے قم سے آیا کرتے تھے، کیونکہ قم پورا کا پورا شیعوں کا مرکز تھا، شیعہ وہاں پہ تھے، قم کا قم ایک بہت بڑا مرکز تھا اس زمانے میں. ہمیشہ سے قم جو ہے اہل بیت کے کہنے والوں کا مرکز رہا ہے. قم کی اہمیت تمام جگہوں سے بڑھ کر، یعنی پورے پورے عرب میں جو قم کی اہمیت ہے وہ کسی جگہ کی ایک عجیب جگہ ہے. یہ ہمیشہ اہل بیت کے کہنے والوں کا مرکز رہا ہے. قم کی سرزمین والوں نے کبھی بھی اہل بیت کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی بھی ان سے منہ نہیں دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ہم آشیانِ اہل بیت، ہم سارے اہل بیت کی ارواح یہاں پہ آتے ہیں. یہ اس جگہ کا نام ہے. تو امام کہتے تھے کہ جو لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں وہ لوگ تم ہی میں پوچھنے میرے لائق، تم ہی میں دریافت کرنے، میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے. چونکہ امام عسکری اور عسکریین، یعنی امام علی النقی اور امام عسکری دونوں جو ہیں وہ شہر میں زندان میں تھے، یعنی ایک ایسی جگہ پہ انہیں قید کر دیا گیا تھا جو دیکھنے میں قید خانہ نہ تھا لیکن مگر قید، ان تک رسائی مشکل تھی. یہ نام آپ نے سنا ہے شیخ صدوق کا، جو نام آپ نے سنا ہے، ان کے والد تھے علی ابن بابوی. جو صدوق ہے نا ان کا نام ہے محمد ابن علی ابن بابوی قمی. ان کا نام شیخ صدوق ہے، وہ ہے محمد ابن علی ابن بابوی. محمد ابن علی یعنی شیخ صدوق کے والد کا نام ہے علی ابن بابویں. علی ابن بابویں امام عسکری کے نائب تھے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ فتاوے دیا کرتے تھے. کس زمانے میں لوگ پوچھتے ہیں کب سے اشتہار شروع ہوا, تو امام حسن عسکری کے دور میں اشتہار ہوا کرتا تھا, کیونکہ امام علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھ تک رسائی مشکل ہے, لہذا وہاں کے مسائل کو تم حل کرو. مجھے تفصیلات نہیں جانا ہے کیونکہ شہادت امام حسن عسکری کی ہے. ہمارے شہید اماموں میں سب سے آخری امام ہے جو شہید ہوئے ہیں, سب سے آخری امام ہے جو شہید ہوئے ہیں. لہذا آپ کے بعد جو آپ کے فرزند ہیں وہ اب تک زندہ ہیں, اور اللہ جسے جس شمع کو کی حفاظت کرے اس شمع کو کون بجھا سکے. عزیزان گرامی, ابھی تو 150 برس گزرے ہیں, نوح نے 2500 سال اس سرزمین کی زندگی گزارا. عمر نوح دیکھنے والوں شک نہ کرو, ابھی 2500 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں. جناب نوح کی صرف تبلیغی زندگی کو 950 برس کہا گیا ہے, اور پوری زندگی کو 2500 سال تک لوگوں نے بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2500 سال پورے نہیں ہوئے ہیں. جو لوگ سوچتے ہیں کہ امام مہدی کیسے زندہ ہے, تو ان لوگوں کے لیے عمر نوح مثال ہے. بات کو تمام کر رہا ہوں, آپ غصہ دینا ہے ہمارے اسی امام کو جو ہمارے زمانے کا امام ہے. ہمیں امام زمانہ کو غصہ دینا ہے, وقت کے امام کو غصہ دینا ہے. اور تبریز بھی ہے یہ, تسلیت بھی ہے یہ. تبریز اس بات کی ہے کہ آپ کے چاہنے والے ابھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ پورا لشکر آپ کے انتظار میں ہے, کہ آپ کے انتظار میں پھیرے ہوئے ہیں. سب کو صداقت کا پرچم لیے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. روزوں کی حفاظت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مولا ہم جیسے جانکار آپ کی خدمت میں موجود ہیں, آپ آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی آج کی وہ شب ہے کہ ہمارے زمانے کی امام کی یقینی کی شب ہے. امام کا زمانہ یقین ہوئے ہیں آج کی شب. لہٰذا ہم اس سب کو غصہ دیتے ہیں. امام زمانہ کی خدمت میں ہم غصہ دیتے ہیں. آج ہم لوگ کو غصہ دے رہے ہیں, خود ان کے والد بزرگوار کا غصہ دے رہے ہیں. اور ایسا یتیم بچہ کہ جو پانچ بنس کا تھا اور اس نے اپنے باپ کے لاشے پر نماز پڑھائی ہے, پانچ برس سے اس نے نماز زنانہ پڑھائی ہے, تو یہ وہ معصوم امام ہے ان کے جنہوں نے اپنے بابا کا لاشہ دیکھا ہے. اور امام زمانہ سے زیارت ناہیہ واجب ہوئی ہے. میرے پاس وقت آج کی شب ہونا یہ چاہیے تھا کہ زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنایا جاتا کہ کس طرح سے امام زمانہ نے کربلا کے واقعات کو دہرایا ہے, کس طرح سے جد مظلوم سارے کے سارے ائمہ نے امام حسین علیہ السلام کا سلام بھیجا ہے. چوتھے امام سے لے کر بارہویں امام تک سبھی نے کربلا کے شہیدوں پر اپنا سلام بھیجا ہے, تو امام زمانہ نے بھی سلام کیا ہے. آج ان کو ہم کرسا دینے کے لیے آئے ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ مجھے کرسا نہ دو, اس کو کرسا دو جس کو کوئی کرسا دینے والا نہ تھا. آج ہم جب امام کی خدمت میں پہنچ کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کو کرسا دینے کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کے والد بزرگوار کا کرسا دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو امام زمانہ کہیں گے کہ تم اس فرزند کو کرسا دو جس کے سامنے گودال قتل گاہ میں, جس کے سامنے حسین ابن علی کا لاشہ ایسا تھا کہ ستم سے تیروں کے نشان, تلواروں کے نشان, ایسا بدن تھا جس کو سر نہ تھا, اس مظلوم کا کرسا اس مظلوم کہ اپنے پشتوں پر لوگ لباس پڑھا پڑھا کے دفن کر رہے ہیں, جوان بیٹے کی نگاہوں کے سامنے لشکر کفر لشکر نفاق یہ کر رہا تھا کہ اپنے پشتوں کو اپنے ہلاک شداؤں کو ان پر मैंने किसी बात से शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे जो खास असलियत मिली है वो मैं तुमसे छुपा नहीं सकता। कहा अली क्या हुआ? कहा कि तुम फातिमा, अगर मैं सलाम करता हूँ तो लोग जवाब नहीं देते। इस बात से मुझे शिकवा है, लोग सलाम करे तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन जब मैं सलाम करता हूँ तो कोई जवाब नहीं देते। इसलिए कि मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर मुसलमान समझते होते तो जरूर जवाब देते। अरे खलीफा न समझे तो कोई बात न थी, खलीफा न समझे तो कोई बात न थी। अरे अरे मुझे 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 अपन नबी न समझते तो कोई बात नहीं है। मुझे जानशीन मुस्तफा न समझते तो न समझो। मुझे नबी का भाई नहीं समझते तो न समझो। मुझे नबी का दुलारा नहीं तो न समझो, लेकिन कम से कम मुझे उम्मती तो समझ लिए होते, मुझे मुसलमान समझ के सलाम का जवाब दे दिए होते। इस बात का शिकवा अली ने किया था, वही शिकवा ज़ैनब ज़ैनब कर रही है। रसूल अल्लाह की तरफ देख के कहती है, खबर नबी की तरफ देख के कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़तुस्समा, ऐ रसूल अल्लाह आप तो मलाइके अर्ज़ो समा ने नमाज पढ़ी। हाज़ा हुसैनुन मुनज़्ज़िलुन बिद्दुआ व मुबश्शिरुन अज़ाबा व बनातुका सबाया। या रसूल अल्लाह ये आपका हुसैन है जिसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, जिसे कोई दम करने वाला नहीं है, जैसे ये आपका बेटा नहीं है, ये आपकी सीने से सोने वाला नहीं है, ये आपका प्यारा नहीं है। अरे अरे आपके उम्मतियों ने हुसैन की लाश से तनहा छोड़ दिया और ये बेटा कदयल जवान हाथों में लकड़ी पैरों में बेड़िया गले में तोहफे सरदार ग्यारहवीं मुहर्रम की सुबह खड़ा हुआ है बाप के दरवाजे पर। ज़ैनब ने आगे बढ़ के बाबुओं को हिलाया, कहा सैयद सज्जा क्या सोच रहे हो मेरे लाल, कहा होगी अम्मा वो जवान क्या ढूंढेगा जिसके पास अल्लाह का बड़ा हो वो सब न कर सके। हाथ न उठा सके तकबीर के लिए जो नमाज पढ़ा न सके वो बेटा जो इमाम है वो बेटा जो इमाम है उसने नमाज पढ़ा दी।
Thank you.